سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص، تمام مرحومین شہداء اسلام سب کی ارواح کے لیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له واحد لا ند له واحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صلوات. آج سلسلہ کلام کا دوسرا روز ہے، اور محرم کی بھی دو تاریخ ہے، اور گفتگو ہے صبر کے عنوان سے، صبر روح عبودیت. عرض کیا تھا کل کہ انسان کو اپنے زندگی کے مقصد کو جاننا واجب ہے، ضروری ہے، ہدف خلقت کا جاننا ضروری ہے، چونکہ جب تک کسی چیز کا ہدف نہ ہو وہ عبث ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، بے مقصد ہوتی ہے. اور اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو با مقصد نہ ہو. فعل عبث دیوانوں سے ہوتا ہے، صاحبان عقل سے نہیں ہوتا. اور وہ جو خالق عقل ہے، وہ کیسے ممکن ہے کسی کام کو انجام دے اس کا کوئی مقصد نہ ہو، جبکہ ہم خود اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مگر وہ با مقصد ہے. ہماری کم علمی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ انسان کے جو یہ جانتا ہے کہ ہر شے کا ایک مقصد ہے، تو یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ وہ بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہے اور اس کے وجود کوئی مقصد نہ ہو. تو یقیناً جب ہر شے کا مقصد ہے اس وجود کائنات، تو اس کا بھی مقصد ہے. اور جو انسان اس مقصد کو پا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، پھر وہ اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ میرا ایک ہدف ہے اس کو میں حاصل کروں. پس جب انسان کو یہ معلوم ہے تو ظاہر جب مکتب توحید میں آتا ہے, دین میں آتا ہے, اس کو پتا ہے کہ خالق نے ایک مقصد کو رکھا ہے. اگرچہ وہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے, جانتا سے مومن ہے, ہے تو سب کے لیے ہو. لہذا خالق نے جب عرض کیا تھا بتا ہی دیا کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ آپ بندگی کو ثابت کریں کہ آپ ہمارے بندے ہیں, عبودیت کے لیے ہیں کہ آپ اس اپنے معبود کو سمجھیں, جوہر عبودیت کو سمجھیں, بندہ بنے, بندہ حقیقی خلق کیا ہے تاکہ تم عبادت کرو یعنی بندگی کرو. اور صرف بندگی نہیں ہے بلکہ وہ بندگی جس میں مقابلہ ہے. کیوں خلق کیا ہے زندگی اور موت کو, ریزن کیا ہے اس کا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ حیات و موت ہم نے خلق کیے تاکہ احسن عمل کون کرتا ہے, تم میں کون ہے جو احسن عمل انجام دے. خالی عمل کی بات نہیں ہے بلکہ احسن عمل کی بات ہے, کیونکہ یہ مقابلہ ہے, قربت الہی کا مقابلہ ہے, سفر اللہ ہے یہ. اس لیے یہ آسان تو نہیں ہے, ہر راستے میں مشکلات ہوتی ہیں, اس میں بھی ہیں, اس میں پیچیدگی آئیں گی, پریشانی آئیں گی, تکالیف آئے گی, اور یہ سب تکالیف سے وہی گزرے گا جس کی نگاہ منزل پر ہے. جو انسان منزل جانے پہ پرواہ نہیں کرتا راستے میں کتنی مشکل آئے, کہتا مگر مجھے وہاں پہنچنا ہے, تو خالق نے بتا دیا کہ یہ سفر آسان نہیں ہے, ہم تمہارا امتحان بھی لیں گے. یعنی عمل جو طلب کیا جا رہا آسان عمل ہے, وہ ایسا نہیں کہ بغیر کسی زحمت کے, وہ با زحمت ہے. جو قرض کیا تھا ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ضرور ہے, یعنی ہونا ہے امتحان. تو معاملہ آسان نہیں ہے بلکہ زحمتوں کے ساتھ ہے, مقابلہ ہے تمہارا حیات کا, نہیں ثابت کرو کہ تم ڈیزرو کرتے ہو جو بعد میں وعدہ پروردگار ہے اس کا. کون کس جگہ پہنچنا چاہتا ہے, خالق تو جانتا ہی, ہمیں ثابت کرنا ہے. انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ہدف کیا ہے. تو جب انسان کو پتا ہے تو مشکلات بھی ہیں, تو اس کا ایک راز ہی بتایا, جیسے کہا تھا وبشر الصابرین, بشارت دو صاحبان اہل صبر کو, بشارت دو صلوات بھی. اس کی عقل کا صبر لغوی معنی, اصطلاحی معنی, کسی چیز کسی کو روک لینا تنگی کی حالت میں, الامساک فی الضیق, یا کہا جاتا ہے لغت میں کہ میں نے جانور کو بغیر چارہ کھلائے باندھے رکھا, اب سدابا بلالف, میں نے اس کو روک لیا. اب دین کی نگاہ میں ہر وہ کام, یعنی اصطلاحی معنی میں ہر وہ کام کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کے کمال کے لیے, اگر اس کا کرنا, عقل و شرع دونوں میں, تو اگر اس کا کرنا واجب ہے تو اس کا انجام دینا واجب ہے, اور اگر اس کا کرنا انجام دینا ضرر ہے تو اس کا نہ کرنا واجب ہے. یعنی اپنے آپ کو اس پہ آمادہ رکھنا ہے, نفس کو ہر دو حالت میں, یہی صبر ہے. فعل کے انجام دینے میں بھی ثابت قدم, جس کام کرنا واجب ہے, جو کمال اطاعت کے لیے واجب ہے کمال کے لیے انسان کے, اور اگر وہ ضرر ہے اس کے ہدف اور مقصد و کمال میں تو اس سے روکنا واجب ہے, تو اس پر بھی ثابت قدم ہے کہ نہیں انجام دے گا اسے. ہر دو صورتوں میں یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس میں یہ جوہر ملکہ پالا ہے, پایا جو خالق نے کہا بھائی مدد حاصل کرو کس کے ذریعے سے, یہ دو ذریعے بتا دیے, صبر و صلات. اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے, ما صابرین. تو پروردگار نے اصول قرار دیا. اب یہ جو امتحان ہے, ظاہر ہے کہ راحت میں بھی ہے زحمت میں بھی ہے, ظاہری بات ہے. کہتے ہیں صبر کیا ہے, امیر المومنین شاہ فرماتے ہیں دو طرح کا صبر ہے, صبر و صبران, صبرن علامہ تکرار صبرن عما تحب، ان باتوں پہ صبر جو ناگوار ہیں، ناپسندیدہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، ان پہ بھی صبر، اور ان پہ بھی صبر جو پسندیدہ ہیں، جو انسان کو رغبت ہے جس کی، اس کے معاملے میں بھی صبر ہے. یہ دونوں مقامات ہیں جہاں کا یہ صبر ہے. لہذا انسان چونکہ دونوں میں امتحان ہے انسان کا، وہاں پر بھی جہاں چیزیں انسان کی مزاج کے خلاف ہیں، تکلیف دہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، نفس نہیں چاہتا انجام دینا، تو صبر ہے، کیونکہ حکم خدا ہے، حکم عقل ہے، کرنا ہے اسے. اور وہ چیزیں پسندیدہ ہیں، اس میں بھی انسان باہر نکل سکتا ہے، حدود سے باغی بھی ہو سکتا ہے، معصیت بھی کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے. انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہر حالت میں. فرمایا کہ صبر و ثلاثہ، اس کیا تھا کہ صبر عند المصیبہ و صبر علی الطاعۃ و صبر عن المعصیہ. یعنی ضرورت پڑے گی انسان کو مصیبت میں صبر کی ضرورت ہے. کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب انسان پہ مصیبت پڑتی ہے تو انسان بھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا، انسان کو واجبات بھی یاد نہیں رہتے، انسان کو محرمات بھی یاد نہیں رہتے. کہ بھئی غم کی حالت میں انسان کا نقصان ہو گیا، ثمر دل کھو دیا، انسان پہ اپنی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، بہت سے مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر. لہذا صبر کہ جو بدنی بھی ہوگا اور نفسی بھی ہوگا، یا تکالیف بدنی انسان پہ ہوتی ہیں، جسم پہ ہوتی ہیں، یعنی جو انسان کو اذیت کا سبب ہے انسان کے لیے، وہ تکالیف اطاعت پروردگار میں بھی ہو سکتی ہیں. خدا بہت سے واجبات کا اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ جو انسان کو انجام دینی ہے، اور اس میں جسم کے لیے زحمت تو ہے، نیندیں بھی خراب ہوں گی، راتیں بھی خراب ہوں گی، رکوع سجود بھی کرنا، حج کے لیے بھی جانا، سب کچھ کرنا ہے انسان کے لیے، جو اس میں جسم کی حرکت ہے اپنی، انسان انجام دیتا ہے اسے، یعنی اطاعت کرتا ہے انسان، اس کو اٹھانا ہے. ہو سکتا ہے انسان کو مرض کوئی لاحق ہو جائے، شدید بیماری ہو گئی، ہر ایک میں امتحان ہے، مشقت جسمانی ہے، تکالیف ہے، یعنی حاصل سب کا کسی منزل پر بھی انسان اطاعت سے خارج نہ ہو جائے، یہی نام صبر ہے. یہ نہ ہو کہ اگر مرض آ گیا تو خدا سے انکار کر دیا، بہت مشکل ہو جاتا جب انسان کے سامنے زندگی تاریخ ہونے لگے، مشکلات ہونے لگے، تو ہو سکتا اس کا ایمان ہی کمزور ہو جائے. عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دے، زحمت نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے اپنے اوپر، جو وہ عبادت عبادت نہیں جو بوجھ بن جائے، نہیں وہ عبادت نہیں کہی جا سکتی. لہذا اسے رغبت کے ساتھ انجام دے. اور سب سے بڑی بات، اب تفصیل عرض کرتا ہوں گے، معصیت میں صبر، یعنی گناہ کے موقع بہت سے ہیں، ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، مگر کیا نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان؟ تو چاہے وہ نفسانی خواہشات ہوں انسان کی یا بدنی ہوں، دیکھیں نفس میں انسان کے جو سب سے بڑی چیز ہے، ڈیزائر کو کنٹرول رکھنا سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے. خواہش نفس، یہ شہوت انسان کی جو ہے، یہ چاہے لسٹ ہو، انسان کے معدے کے لیے ہو، کھانا پینا، خواہشات نفسانی ہر قسم کی، یہ انسان کو لے جاتی ہیں حد سے باہر. یعنی ایک جگہ آتی ہے کہ ہم نے تو رکھا تھا صرف بقا کے لیے ان کی، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. ہم نے یہ چیزیں عطا کی تھی، خواہشات انہیں رکھی ہیں تاکہ ان کے وجود اس میں پوشیدہ ہے، کھانے کی طلب رکھی ہے تاکہ جسم کی بقا رہے، خواہشات نفس کو رکھا تاکہ انسان کی نسل باقی رہے. اب اگر یہ ہے کسی منزل کے لیے، ہدف کے لیے، اگر اسے زندگی کا مقصد بنا لیا، جسے کہا جاتا ہے کہ بھائی کھانے کے لیے زندہ ہے، یہ کس لیے زندہ ہے، یا کھانا ہدف ہے، یا زندگی ہدف ہے، مقصد کیا ہے اس کا، کس لیے کھا رہا ہے، کہ جینا ہے، یا جی اس لیے رہا ہوں کہ کھانا ہے، یعنی مقصد حیات کیا ہے، اس لیے زندہ ہے کھانا ہے، یا کھا رہا ہوں تاکہ زندہ رہوں، دونوں کا مقصد فرق ہو جاتا ہے. جب ہدف ہی کھانا ہو جائے تو پھر حلال اور حرام کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، جب شہوت ہی مقصد بن جائے تو پھر حرام و حلال کی حدود ختم ہو جاتی ہیں, اور وہیں پر انسان جب معصیت کی طرف بڑھنے لگتا ہے. ظاہر جب یہ حدود ختم ہو, انسان کی معصیت ہے, انسان نے ہر حلال کے لیے حکم واضح کر دیا ہے, ساری بات ہے. کہا ہم نے جسم میں طلب رکھی ہے, اس کی حلال بھی باہر رکھی ہے, بھوک ہے اس کا کھانا بھی رکھا ہے, مگر وہ جو حلال ہے. مومن وہ ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے کہ بھوک تو مٹانی ہے مگر حلال سے. کافر اس کا خیال نہیں رکھتا ہے. تو مومن اور کافر میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں نے ایک جملہ کے پہلے بھی عرض کیا, اب بھی عرض کیے دیتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ بندگی وہاں پر ہی ہوگی جہاں پر حکم خدا کو حکم خدا کے تحت انجام دیا جائے. یعنی تعبدن, نہ یہ کہ میں سائنس کا محتاج ہوں جب تک مجھے ثابت نہ ہو جائے سائنس میں کہ سور میرے لیے ضرر ہے تو میں نکھاؤں گا کھاتا رہوں گا. نہیں, مجھے سائنس کا انتظار نہیں کرنا, خالق نے حکم دیا, مجھے پتا ہے جس نے حکم دیا ہے اسی نے لاکھوں چیزیں حلال پیدا کی ہیں, ایک مجھے حرام کی مگر نہیں. اور اگر جبھی میں چھوڑوں گا جب سائنس ثابت کرے گی, تو مجھ میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ سائنس کی بات تو کافر بھی مان لیتا ہے, تو اگر مومن نے مانی تو کیا مانی؟ مومن انتظار نہیں کرتا ہے سائنس, مومن تو حکم خدا کا انتظار کرتا ہے کہ حکم خدا ہے یا نہیں ہے. نے اصول دیے ہیں, انسان نے کہا ہم نے تمہیں خواہش کو رکھا ہے تو تمہارے لیے ہم نے جوڑے بھی بنائے ہیں. جوڑے وہ ہیں جو دین کے مطابق ہوں, جو انسان کا کفو بن سکے. اس میں انسان سبھی ہیں, مگر ہر انسان سے شادی نہیں ہو سکتی, ہر انسان سے شادی نہیں ہو سکتی. مومن کی ظاہر کو اصول بتا کیے. اب جو مومن ہے اگر, تو وہ ظاہر خواہش تو ہے مگر صبر سے کام لے گا, یعنی اپنے آپ کو روک لے گا, حرام کی طرف نہیں جائے گا. یعنی کہ ہندو سے شادی کر لے, بدھ سے شادی, تو چاہے شادی تو حلال ہو یا حرام, اس کی پرواہ نہیں ہے, کہ ہمیں تو کچھ چاہیے. یہی تو خالق نے کہا کہ جو طلب ہے اس کے لیے حلال رکھا ہم نے, حرام سے بھوک نہیں مٹانی ہے, اس کا اصول ہم نے قرار دیا ہے تمہارے لیے. اب جو یہ کہ ہو کیئر, تو پھر وہ آخرت میں کہا اللہ کہے گا ہو کیئر, جاؤ جہنم میں. آخرت میں بھی یہی ہے کہ چلو ہمارے بندے جب تھے نہیں تو ہمیں کون سی پرواہ تمہاری. خالق نے کہا اس کی فکر نہ کرو, جتنے آئیں گے سب کو جہنم میں بھیجوں گا, کیونکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہم میں ہے جو جذبہ پیدا ہو گیا, بھائی کہ سب کو بھیجو, خدا خود کہہ رہا ہے سب کو بھیج دوں گا. یعنی آپ گھبرائیں, خود کہا جتنے تیری اتباع کریں گے شیطان کی سب کو جہنم میں ڈالوں گا, تو اس کو جگہ کی کمی تو نہیں ہے. نہیں, وہاں کمی نہیں ہے کوئی اللہ کے پاس جگہ کی. شرط یہ ہے کہ اطاعت حدود کے اندر رہنا. تو جو معصیت سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے انسان کی, خدا نے کہا ظاہر آپ کو منع کیا ہے, ہر جگہ شراب بکھری ہوئی ہے, بے شک قرآن نے اصول بتایا نہ خود پینا ہے نہ اس میں تعاون کرنا ہے, نہ شراب کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے, نہیں تحفہ بھی نہیں دیا جا سکتا, چاہے کوئی آپ ہی کو دے دے مگر آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے تو بہانہ ہے. نہ ہو سکتا کوئی دے ہی دے آپ کو غلط فہمی میں, مگر آپ کسی کو دے دیا میں کسی اور کو دے دوں, بالکل نہیں. حرام حرام ہے, حرام کسی اور کو بھی نہیں دیا جا سکتا, اس کو پھینکنا ہی پڑے گا. اس محفل میں منع کر دیا جانے کو, اس دسترخوان پہ بیٹھنا حرام قرار دے دیا جس میں شراب پی جاتی ہو. ادھر حکم ہے. اب صبر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے, اپنے آپ کو روکے نہیں, اس جگہ نہ جائے جہاں خدا نے منع کیا ہے, اس فعل کو انجام نہ دے. اس لیے یقیناً معصیت میں اطاعت آسان تو نہیں ہے. بے شک فرمایا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من صبر عن المعصیت اللہ فہو کل مجاہد فی سبیل اللہ, جو معصیت میں صبر کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے, نافرمانی میں جو صبر کرتا نہیں کرتا نافرمانی, وہ جیسے راہ خدا میں جہاد کرتا ہے. اس کا اجر ہے مجاہد کی طرح, اس کا اجر مجاہد کی طرح ہے, جیسے کہ مجاہد جا کے لڑتا ہے میدان جنگ میں دشمن خارجی سے, یہ داخلی سے لڑتا ہے دشمن درونی سے اندر جو دشمن اس سے لڑتا ہے جو خدا کی معصیت کو اکساتا ہے, تو یہ اسے شکست دیتا ہے, صبر کرتا ہے. تو جو معصیت پہ صبر کرے, بکری بھی ہے دنیا میں معصیت گناہ کے سامان, یہ انجام نہیں دیتا, کہ یہ مجاہد ہے رائے خدا کا, تو اس کے لیے اجر بھی ہے. تو ضائع جماعت قرآن نے جب اصول بیان کیے تو اس کے بہت سے نمونے بھی ہیں. بے شک قرآن مجید نے ظاہر بہت سے مثالیں بھی ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ مثلا مثال نے ظاہر ہے کہ جب ہر طرف ایک چیز آمادہ ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس قرآن نے اسی مشکل لمحے کو بھی پیش کیا ہے کہ جہاں شاید انسان پہنچ گیا بڑا مشکل تھا, کیا کرتے, حالات ہی ایسے ہو گئے تھے, گناہ ہو گیا. قرآن کہتا نہیں, اس موقع پر بھی جو خدا کو یاد رکھتا ہے وہی تو بندہ خدا ہوتا ہے. حضرت یوسف کی مثال قرآن پیش کرتا ہے, قصہ یوسف خالی قصہ زلیخا نہیں ہے, پہلے عرض کر دوں یہ غلط فہمی ہے, خالی قصہ زلیخا نہیں ہے, قصہ حضرت سورہ یوسف جو ہے, حضرت یوسف کی زندگی جو ہے ملکہ تقوی صبر ہے. لہذا شاہ فرماتے جب حضرت یوسف کے جو مسائل و مشکلات گزری وہ آپ کے سامنے ہیں, لہذا جب خلاصہ زندگی کیا تو کیا کیا. ارے زندگی سب کو پتا ہے کہ اپنے بھائیوں نے ظلم کیا کہ بیچ دیا بھائی کو اپنے, اور اس غلامی کے نتیجے میں اسیر بھی ہوئے, اور اس کے علاوہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جہاں نفس کا امتحان ہے محل میں, اس میں بھی کامیاب ہوئے, لیکن تمام مراحل میں. لہذا آخر میں وہ جگہ بھی آئے گی جہاں پر ریاست پہ بھی آ گئے, حکومت پہ بھی آ گئے, زندگی کے تمام مراحل سے گزر رہے ہیں. یوسف کہتے ہیں کہ مجھے کیوں ملا ہے سب. جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو بھائی نہیں پہچانے, بھائی نے تو بیچ دیا تھا بچپن میں ہی, تو جوانی میں کیا پہچانیں گے, باقی بادشاہ کون ہے, اب یہ حاکم کون ہو گیا, اتنا بڑا رتبے پہ کون پہنچ گیا. لہذا کہتے ہیں کہ جب وہ ملے تو وہ نہیں پہچانے. جب انہوں نے غوث کا آئین کا فرمایا کہ لانتا یوسف, کیا تو واقعی یوسف ہے, ارے شباہت جھلک نظر آ رہی ہے, اور آنا یوسف ہاں آخر بھائی ہے میرا جو ساتھ میں چھوڑا بھائی ہے, ہاں میں یوسف ہوں, اور میں یہاں جو نظر آ رہا ہوں اس ساری اس کے بعد جو تمہارے خیال میں میں بھیڑیا کھا گیا کوئی آگے ختم ہو گیا, مگر خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا کیوں, من اللہ علینا انہ من یتق و یصبر, جناب یوسف قد من اللہ, یہ اللہ کا جو انسان صبر کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے یہ ہم پر احسان ہے اللہ کا. نے تو ہمیں بے قیمت سمجھ کے بیچ دیا دشمنی میں, نفرت میں, حسد میں, اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا کیوں, تقوی اور صبر کی وجہ سے. چونکہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی خالق لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ضائع نہیں کرتا ہے محسنین کے اجر کو, جو نیک کام ہیں, نیک گزار ہیں, نیک بندے ہیں, جو کام انجام دیتے ہیں ان کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے زندگی یوسف کا, تقوی اور صبر. کامیابی یوسف کی جو ہے حیات کی کامیابی جس میں ساری ہیں وہ ایک ہی وجہ سے ہے, کہتے ہیں اس لیے ہے کہ من یتقی و یصبر, دو ہی باتیں ہیں, صبر اور تقوی کو اختیار کیا, جس کی صلہ یہ جزا یہ ملی ہے جو آج تم مجھے یہاں دیکھ رہے ہو. یقیناً چونکہ قرآن مجید نے مقامات بیان کیے کہ آسان بات نہیں تھی کسی جوان کے لیے, وہ بھی ایسا جوان جو اتنا خوبصورت ہو کہ جہاں اس پہ خواتین مرتی ہوں, یعنی قرآن کے الفاظ ہیں, تو خالی زلیخا کا مسئلہ نہیں تھا یہاں, جس نے دیکھا اس نے ہاتھ کاٹ لیے, یعنی ایسا جمال عطا کیا تو یہ امتحان بھی بنا دیا خالق نے اسی بات کو کہ اگر مشکل میں آئے بندہ خدا تو کیا کرے. لہذا قرآن نے وہ مثال بھی ہمارے سامنے رکھ دی کہ ظاہر ہے وہ محل ہے اور وہاں مالکن ہے، امیر کا گھر ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، اور جہاں کسی کی مجال نہیں پر مار سکے یا ہل سکے جگہ سے اپنی، وہ تمام حالات میں ہوتے ہوئے غلامی کے تصور کے اور گرفتاری کے تصور کے اپنی، اس سب کے باوجود، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ لوازمات بھی فراہم کرنا جو روح نفس کو اکسائیں، تو ظاہر ہے زلیخا نے میک اپ بھی کیا ہوگا، خوبصورت بھی خود کو بنایا ہوگا، تخلیہ بھی ہے، کوئی موجود بھی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، وغلقت الابواب، ادھر دروازے بھی بند کر دیے کہ اب کوئی دیکھے گا بھی نہیں، کوئی خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے خود کو آمادہ بھی کیا ہے، وقالت ہائی تل کہنے کی آؤ یوسف، گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، قال معاذ اللہ، یہ ہے اصل میں دعوت قرآن، صبر معصیت پہ صبر، وہاں دعوت ہے، گناہ ہے، ہر طرف سے دعوت ہے، ماحول بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے، مگر بندہ خدا خدا کو کبھی نہیں بھولتا، تمام حالات میسر ہوں اسے، یہ نہیں کہا کیا کریں، انسان ہے، انسان ہے، انسانی کو تو مقام پہ سب آزمائش میں رکھا ہے، فرشتوں کو نہیں رکھا ہے، انسان ہونے کا لازمہ گناہ کرنا نہیں ہے، امکان گناہ ہے فقط، اس کے لیے کہ جو صبر نہ کرے، جو اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دے، اس کے لیے امکان ہے، ورنہ تو فرشتوں کے منہ سے افضل ہو جاتا ہے، اگر یہی نفس خواہشات کو کنٹرول کر لے تو ملائکہ سے افضل، اور خواہشات کے تابع ہو جائے شہوات کے تو جانوروں سے بدتر، انسان کو ادھار طے کرنا ہے، لہذا خالق اصول بیان کیا، خالقوں کو ہمارا یہ بندہ، کہ جہاں ایسے تمام حالات تھے اس کے بعد اس خدا کو نہیں بھولا ہو، معاذ اللہ، اور یہ بھی کہنے کے بعد نہ فقط یہ کہ انسان اظہار کرے بلکہ عمل بھی کرے، لہذا قرآن کہتے ہیں دونوں دوڑے دروازے کی طرف، عقل بھاگے دروازے کی طرف، جھپٹے دروازے، کون اصل میں یوسف بھاگے، اس نے تو پیچھا کیا، وہ تو پیچھے دوڑی روکنے کے لیے، تو قرآن نے بتایا کہ انسان کو معصیت سے بھاگنا ہوگا، اللہ کی جو پناہ طلب کی ہے معاذ اللہ، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں ہے، معصیت کے مقام سے دوڑنا پڑے گا، تب ہے پناہ اللہ کی، اگر وہیں بیٹھے رہے تو پناہ کہاں ہوگی، حرکت ہے اس میں، فرار ہے وہاں سے پہلے، یہ کہنے کے بعد، یہ نہیں کہ انسان کا کیا کرے، میں بیٹھے ہل نہیں رہے وہاں سے، نہیں، اسے حرکت کرنی ہے، ہٹنا ہے وہاں سے، فرار کرنا ہے، تب مدد پروردگار ہے، صلوات اللہ علیہ، اب اس کے نتیجے میں سے زحمت اٹھانا پڑیں گی، ہو سکتا ہے دنیا کی تکالیف اٹھانا پڑیں، اسی لیے تو امتحان ہے، اور کس لیے، زیادہ ظاہر ہے وہ حاکم ہے، بادشاہ ہیں، امیر ہیں، سب اقتدار ہے اپنے محل کا، وہ کہتی ہے وَلَئِلَّمْ يَفَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اگر اس نے نہیں مانا جس کا میں حکم دیتی ہوں تو اسے زندان میں ڈال دوں، قید کر دی جائے، کیونکہ طاقت ہے، پاور ہے انسان کے پاس، اگر یہ نہیں مانا اور پھر یہ ذلیل ہو جائے گا، وَلَيُسْجَنَنَّ مِنَ السَّاغِرِينَ، اسے قید بھی کرنا ہے اور اسے ذلیل بھی ہوگا، یہ ذلت بھی ہوگی، مگر اب یہاں قرآن یہ بہتر فرماتا ہے کہ ذات واجب کہ ہاں تکالیف تو ہوں گی، لذا یوسف فرماتے ہیں ہاں قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، یوسف نے سن کر کہا کہ میرے پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے زندان زیادہ بہتر ہے، خدا کی معصیت سے قید خانہ بہتر ہے، جناب یوسف کہتے ہیں زندان زیادہ بہتر ہے کہ میں خدا کی معصیت کروں، اس سے بہتر ہے زندان میں پڑا رہا ہوں، زندان، ظاہر کون انسان ہے زندان رہنا چاہتا، آزادی چاہتا ہر انسان، ظاہر زندان کی زندگی کون نہیں جانتا. زندگا کے شکایت کی کہ حالات ایسے ہیں، بڑی مشکلات ہیں، پریشانی ہے، زندگی کی مشکل ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، مصیبت و پریشانی ہے، حیات کی مشکل ہے، تکالیف زندگی کی. پوچھا کہ یہ جو شہر میں ہمارے جیل خانہ ہے اس کے حالات کیسے ہیں زندان کے؟ بہت برے حالات ہیں قیدیوں، کیا زندگی ہوگی، یہ ہو زندگی کا آتا ہے مسئلہ. تو کیا فرمایا پیغمبر نے اس دنیا کے لیے؟ دنیا سجن المومن، یہ دنیا تو مومن کے لیے زندان ہے ہی. تو آپ زندان میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ بس زندان میں تو زحمتیں ہونی ہے. تو یہ دنیا زندان ہی ہے، یہاں تو کچھ حدود معین ہیں، جیسے قیدی کے لیے معین ہے کچھ حدود کے اس سے باہر نہیں جا سکتا، ہے نا، آزادی لمیٹڈ ہے، خاص وقت میں ہے. کہ دنیا بھی زندان ہے، یہاں مادر پدر آزاد نہیں ہے انسان، خدا نے بھیجا مگر کچھ حدود و قیود کے ساتھ، کچھ حکم لگا کے بھیجا ہے، ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے. تو یقین میں زحمتیں ہیں، مقابلہ ہے زندگی کا، خود کو روکنا ہے کہیں پر، چونکہ خالق نے کہا یہ کام صبر اسی کام تو آنا ہے، کہ صبر سے مدد لو، روکو خود کو، وہ کام انجام دو اس کا حکم واجب ہے، وہ کام چھوڑ دو جسے نہیں کرنا ہے، منع ہے عقل و شرع دونوں میں، یہ تو بات ہے. لیکن جب انسان خدا کے اس تمام اس سے گزرتا ہے تو یہی صبر ہے اسے قوت عطا کرتا ہے، کہ جب یوسف کو سب کچھ حاصل ہو گیا تو بدلہ نہیں لیا، جب بھائی مل گئے تالگی وہی تو تھے جنہوں اپنی جانب سے تو بالکل ہی ذلیل کر دیا، بیچ دیا، ختم کر دیا، باپ سے جوڑا دیا، کہ لا تصریب علیکم الیوم، آج تمہارے لیے کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، یف اللہ لکم. یہ بھی تو بندہ بندہ خدا بنتا ہے، یہ بھی تو سب ہے نا، کہ جہاں انسان بدلہ لے سکتا ہو مگر بدلہ نہ لے، طاقت کے ہوتے ہوئے بدلہ نہ لے، یہ تو کمال ہے. فتح مکہ کیا تھا؟ یہ جو آج جو ابو سفیانی نسلیں دندناتی پھرتی ہیں، یہ وہ آزاد کردہ ہے پیغمبر تو ہیں؟ یہ بنی امیہ کی نسلیں وہ پیغمبر کی آزاد کردہ تو ہیں؟ جنہیں اگر آزاد نہ کیا جاتا سب واجب القتل تھے مکہ، فتح مکہ کے دن، میں ابو سفیان کے اس کی نسلوں کے، مگر چھوڑ دیا، انتقام نہیں لیا، یہ اپنا حلم ہے، اپنا کرم ہے، اپنے ظرف کو دکھانا ہے، وہ ان کا ظرف ہے کہ وہ کیا دکھائیں، شکر کریں یا کفر کریں احسان کے بدلے میں، ناشکری کریں، مگر جو پیغمبر کا ہے عزیز دوانے میں. تو اصل کیا ہے کہ انسان کو ہر جگہ پر اسے اپنے ہاتھ میں لینا ہے صبر کو. سارے سب جمرات اور پہلا چکا جمرات جیسا خالی کسی مصیبت پہ نہیں ہے، ہر منزل پر ہے، چونکہ ہر چیز ایک مصیبت ہے، ہر چیز ایک آزمائش ہے، اللہ کی اطاعت بھی ایک آزمائش ہے، مصیبت بھی ایک آزمائش ہے، لہذا عبادت میں بھی حکم ہے بے شک انسان کے لیے، وہاں بھی یہی حکم ہے کہ انسان بندہ خدا بنے، اطاعت کا حق ادا کرے، تو اطاعت میں بھی انسان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہاں بھی اسی طرح رہے. وہ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ فعبد ہو وستبر لعبادتہ، انسان کیا کرے؟ اس کی بندگی بھی کرے اور ثابت قدمی کے ساتھ تمام زحمتوں کو اس میں برداشت کرے. اب دیکھیں جملہ حاصل کر رہا ہوں، اگر اطاعت میں انسان نے صبر کیا معصیت سے بچ جائے گا. یہ اطاعت خدا معصیت سے روک دیتی ہے. اگر اطاعت میں ثابت قدم ہے تو، یعنی اطاعت کو اطاعت سمجھ کے انجام دے تو اس کا اثر بھی نظر آئے گا آپ کو. مثال نماز آپ کے سامنے، کیا حکم ہے اگر نماز کو نماز سمجھ کے انجام دیا؟ اطاعت کا حکم ہے نا، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر, نماز کیا کرتی ہے؟ وعدہ ہے نا, بچاتی ہے فواحش سے, منکرات سے, بے حیائی سے بچاتی ہے نا. مگر کب؟ اگر نماز نماز ہوگی. اگر نماز نماز ہے, اگر اطاعت کا حق ادا کیا ہے, اگر صبر کیا ہے نماز میں, یعنی ویسے ہی پڑھی ہے جیسا طلب کیا ہے ان شرائط کے ساتھ, تو اس کا اثر بھی ہے. کیا اثر ہے؟ کہ معصیت سے دور کرتی ہے. تو اصل میں جو اطاعت میں صبر کرتا ہے وہ معصیت میں بھی صبر کرتا ہے. یعنی اطاعت میں یہ جو صبر ہے یہ مقدمہ ہے معصیت پہ صبر کا. جس نے اطاعت میں صبر کیا, حق ادا کیا, وہ پھر معصیت کے قریب کہاں جائے گا؟ اور اگر عبادات کو ایسے ادا کیا جیسے بوجھ ہو تو وہ عبادت معصیت سے کہاں بچے گا؟ ایسی پڑھی کہ جو بس پڑھ لی تو وہ کہاں نماز کرے گا؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں نمازی جو قتل کرتے پھرتے ہیں, وہی نمازیں ہیں جو خالق واپس بھیج دیتا ہے. اسے آپ سنبھال کے رکھیں, یہ یہاں آنے کے لائق ہی نہیں ہے. تو یہ جو اطاعت میں صبر ہے, چاہے آپ کو رات میں اٹھا رہا ہے, شب میں اٹھا رہا ہے, دن میں اٹھا رہا ہے, زکات کا حکم ہے, خمس کا حکم ہے, یہ سب کے معنی کیا ہیں؟ صبر ہے اطاعت میں. مال کی محبت تو پتا ہے کہ انسان کو مال کی محبت ہر شے سے زیادہ ہے. اب جملہ ہے بظاہر بڑا سخت لگتا ہے, بھی امام فرماتے ہیں کہ اولاد کے مرنے پہ انسان کو نیند آ جاتی ہے, مال چلا جائے تو نیند نہیں آتی. اسٹاک گر گیا رات بھر جاگے گا. ہاں حقیقت ہے, بیٹے کے دفن کے بعد نیند آ سکتی ہے, سو جائے گا, مگر مال چلا تو رات بھر بے چین رہے گا. مولا فرماتے ہیں یعنی انسان کی آزمائش ہے نہیں. دیکھیے انسان اب مال کی محبت کا ایک خوص مت دو, پوچھتا رہے گا پوری زندگی واجب کیوں ہے. بعض لوگ ہر ایک سے پوچھتے ہیں اور ہر عالم انہیں بتاتا رہتا ہے مگر کبھی عمل کی منزل میں نہیں آتا. ایک ہی سوال ہوتا ہے, کیوں ہے, کس لیے, یہ آدھا کیوں, آدھا اس کا کیوں, ایسا میں سادات کیوں, ایسا امام, یہ سوال ہوتا رہے گا. کیونکہ مال کی محبت اطاعت سے روک رہی ہے. محبت ہے نا وہ بجائے اللہ کی محبت کے مال کی محبت اسے روک رہی ہے اطاعت نہ کر. تو جب اطاعت میں کمزور ہوگا تو پھر معصیت پہ طاقتور ہوتا جاتا ہے انسان. جو یاد رکھیے, یہ سوال کیا کہ ایمان چونکہ ظاہر ہے کہ صبر ہے, جہاں ایمان ہوگا وہاں صبر یقینی ہے. ایمان بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. تو مولانا تعریف کی فرمایا کہ بس سؤالان الایمان, پوچھا گیا ایمان کیا ہے. فقال الایمان علی اربع دائم, چار ستونوں پہ ایمان قائم ہے. علی الصبر والیقین والعدل والجہاد, چار ستون, چار پلس پہ عمارت, ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں پھر صبر کی بھی اس میں چار شاخیں ہیں, برانچیں ہوتی ہیں. علی الشوق والشفق والزہد والترقب, اللہ فرماتے ہیں کہ اشتیاق, خوف, بے اتنائی دنیا سے, انتظار, یہ سب ایمان کے ستون ہیں. اس لیے فرماتے ہیں فمن اشتاق الی الجنہ سلان الشہوات, اب جو مشتاق جنت ہے وہ خواہشوں کو بلا دے گا, وہ نفس کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. خواہشات اس کے تابع ہوں گی, وہ خواہشات کے تابع نہیں ہوگا جسے جنت سے محبت ہے. یعنی اگر کوئی واقعی یقین رکھتا ہے جنت پہ, خواہ جنت ہے, تو خواہشوں سے منہ موڑنا پڑے گا, اسے شہوات سے, یعنی جو حرام کی طرف جانے والی ہیں, جو اعتدال سے خارج کرنے والی ہیں, اس طرح کبھی نہیں جا سکتا, وہ اسے بلانا ہوگا, اسے یہ ثبوت ہوگا کہ جنت کا خواہش مند ہے. اسے چھوڑے بغیر خواہش جنت صرف نعرہ ہے, خواہش ہے, اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ جو مشتاق جنت ہے یقیناً وہ کرے گا. وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ, اور جسے دوزخ کا خوف ہے, جو دوزخ سے ڈرے گا وہ محرمات سے کنارہ کرے گا. جسے خوف دوزخ ہے وہ حرام انجام نہیں دے گا, معاشیت نہیں کرے گا, محرمات سے بچے گا وہ, چونکہ جنت خوف دوزخ سے ڈرتا ہے وہ, چونکہ خالق نے حکم دیا ہوا ہے کہ جو حرام میں مبتلا ہوگا اس کے لیے جنت کیوں ہوگی. خوف ہے اس کے بعد دوزخ کا, تو وہ کام ہی کیوں کرے گا جو عذاب کا سبب بنے. ان مراد ہے اگر اس میں ایمان ہے تو, چونکہ ایمان کے چار ستون ہے نا, اگر ایمان ہے جنت پر جو صبر کی شاخ ہے تو پھر خواہشوں کو کنٹرول کرے گا, بھاگے گا اس سے. اگر ایمان ہے دوزخ پر, چونکہ ایمان کا لازمہ دوزخ پر یقین ہے یا نہیں ہے, تو یہی صبر کی شاخ بھی ہے. تو اگر خوف دوزخ ہے تو پھر حرام کو انجام کیسے دے گا. ومن زاہد فی الدنیا استحان ابل مصیبات, اور جو بے رغبت ہے دنیا سے, جس میں زہد پایا جاتا ہے, یعنی ترک دنیا نہیں ہے, بے رغبت یہ دنیا ہے, فرق ہے اس میں. تارک دنیا وہ ہے جو اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتا, بے رغبت یہ کہ اتنا ہی لینا ہے جتنا ضروری ہے سفر کے لیے, حلال لینا ہے حرام یہاں سے نہیں لینا ہے, یہ بے رغبت ہی ہے. نہیں رغبت ہی ہو انسان ہر کام, جب رغبت ہو گئی دنیا ہی دنیا تو حرام ہو حلال, مگر جہاں زہد ہے اس کو بے رغبت ہی ہے, وہ اتنا ہی لینا چاہیے جتنا سفر کے لیے ضروری ہے, سارے ضرورت ہی نہیں اس کو. کہا اس میں پھر نظر آئے گی ہے بے رغبتی, تو جہاں پر بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا. یعنی جو زاہد ہے, اگر زاہد جو دنیا سے بے رغبت ہے, پھر مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں زحمت دنیا. جو بے رغبت ہے اسے پرواہ نہیں پھر اس بات کی کتنی مشکل آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, وہ حرام انجام نہیں دے گا. دنیا سے اس کو خواہش ہے, دنیا نہیں ہے وہ, تو اس لیے جتنے ضرورت زندگی اتنی لینا اسے, تو بے رغبت ہے, رغبت نہیں رکھتا, ضرورت سمجھ کے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے, کہ واجب ہے, اپنے واجبات انجام دیتا ہے وہ. یعنی وہی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے, کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے, بے رغبتی ہے. تو کہا جو زہد اختیار کرے گا وہ پھر مصیبت ہے اس کے لیے آسان ہے, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, چونکہ پتا ہے کہ اسے رغبت نہیں ہے. ومن ارتقب الموت سارا فی الخیرات, اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا. کہ آنے والے منٹ کا پتا نہیں ہے, جسے یہ معلوم ہے یقین ہے کہ کب موت کا فرشتہ حملہ آور ہو جائے, تو وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا. وہ کہے کوئی لحظہ ایسا نہ ہو جو کوئی نیکی انجام نہ دوں, نہ جانے کب یہ دفتر بند ہو جائے اعمال کا, نہ جانے کب مجھے موقع ہی نہ ملے کہ میں عمل کر سکوں, تو وہ جلدی کرے گا جتنے اعمال خیر ہیں کثرت سے انجام دے سکے, زیادہ سے زیادہ انجام دے سکے, چونکہ انتظار ہے کہ فرشتہ موت کسی وقت آ سکتا ہے, اعلان کر کے نہیں آتا, دستک دے کے نہیں آتا, سال مہینہ نہیں بتاتا, کچھ بھی نہیں کرتا ہے. تو نتیجہ کیا ہے وہاں, اس کے لیے لازمہ ہے کہ پھر وہ ہمیشہ آمادہ ہے, اس بات کا خیال رکھیں. یہ اور اگر یہ کہنے سے کبھی بات نہیں ہو سکتی حل, کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ موت تو برحق ہے, یہ تو موت تو برحق ہے, آپ کہیں یا نہ کہیں, موت تو برحق کافر کے نزدیک بھی ہے. جو کافر ہے جو انکار کر دے موت سے, وہ کافر اللہ سے انکار کرتا ہے, موت کا انکار نہیں کرتا ہے. کافر اپنی فنا کا انکار نہیں کرتا ہے, اللہ کا انکار کر دیتا ہے. تو یہ کہنا ہمارا کافی نہیں ہے, موت برق ہے, موت تو سب کو پتا برق ہے, تیاری کیا ہے. بس گفتگو کا اسی منزل پر روکیں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں انتظار موت ہے وہاں عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی, وہ خیر کے انجام دینے میں آگے آگے ہوگا. جس کو پتا ہے نہ جانے کب سفر زندگی کا ختم ہو جائے, سفر آخرت کا تو کبھی کاہلی نہیں ہوگی, سستی نہیں ہوگی. آج جیسے یقین ہی نہیں ہے موت کے ہونے یا نہ ہونے پر, وہ عمل میں کوتاہی کرے گا, آج کی بات کل پہ ٹالے گا, جبکہ خالق نے موت کا حقیقت بنا کے رکھا ہے ہمارے لیے کہ کسی وقت بھی آج, نہ اس میں عمر کی قید ہے, نہ زمانے کی قید ہے, نہ سن کی, کسی چیز کی قید نہیں ہے. کب, کہاں, کس جگہ, کیا وقت, کچھ معین نہیں ہے. بس جو لوگ اس راز کو پا گئے ان کے سارے عمل گواہ ہیں. اور یہ لمحہ آپ کی زندگی میں ہدایت کا کسی وقت بھی آ سکتا ہے عزیزو, شرط یہ کہ انسان اس کی قدر کرے. ایک لحظہ آتا ضرور ہے آپ کو توجہ کر دینے کا, اب انسان اسے لے لے یا اسے ضائع کر دے, عاقبت بچا لے, بنا لے یا برباد کر دے. یہ کربلا کا مارکہ کیا ہے, ایک لحظے میں جنت اور جہنم کا مسئلہ طے ہوتا ہے, ایک لحظے میں. جس نے مقدر کو بنانا تھا وہ حسین کے ساتھ ہو گیا, جس نے اپنے مقدر کو بدبخت کرنا تھا, خود کو تباہ کرنا تھا, وہ یزید لشکر میں چلا گیا. دنیا بچا لی, ہمیشہ کی زندگی برباد کر دی. یہ تاریخ کربلا ہے. اور عزیزو یہ کربلا کے مصائب کربلا تک تو نہیں ہیں, بعد شہادت ایک مصائب کا سلسلہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ امام کی شہادت کے بعد مصائب کا سلسلہ ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ ایک امتحان ختم ہوا دوسرا امتحان شروع ہوا. بلکہ بعض تو ایسی شہادتیں کہ جو کاروان سفر بھی طے کر گیا, سال بھی گزر گیا, معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کاروان میں جو مسلم کا سفر ہے, یعنی یہ شہادتیں اور یہ قربانی اس گھرانے کی عجیب ہے, خاندان عقیل کی, کہ مسلم کوفہ میں شہید ہوتے ہیں اور مسلم کے بچے مسلم کی شہادت کے بعد شہید ہوتے ہیں. یعنی مظلومیت عطرت, رسول کے اہل بیت کی مظلومیت. یعنی مسئلہ خالی کربلا میں نہیں ختم ہو گیا, عاشور کے دن وہ بازار کوفہ اور شام کی منزلیں, وہ زندان کی منزلیں, اور اس کے بعد ان یتیموں کا ذکر بھی ہے جو مسلم کے یتیم ہیں عزیزو, کہ جہاں باپ کو تو دال و امارہ زمین پہ گرا دیا گیا, مسلم کا سر قلم ہو گیا, مسلم دنیا میں نہیں رہے, حق وفا کو ادا کر دیا. مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے, وہ یہ اتنے معصوم بچے ہیں عزیزو, آپ جملے کو سنیے گا کہ جسے شقی بھی دیکھ کے ہل جائے, اتنے معصوم خوبصورت بچے ہیں. اور ان جہاں, مگر دیکھیے, جہاں نسبت کا احترام ہوتا ہے وہاں عمل ظاہر ہو جاتا ہے. اگر قاضی شرح سنتے دیکھتا ہے کہ بچے کس کے ہیں, کہ خاندان رسالت کے ہیں, اسے احساس ہوتا ہے ذمہ داری کا کہ میں گناہگار ہو رہا ہوں. آزاد کردہ بچوں کو بھیج دینا چاہتا ہے, لیکن بچے چھوٹے ہیں, راستہ بھول جاتے ہیں, کاروان تک نہیں پہنچ پاتے, پھر گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر امداد درمیان میں ڈال دیتا ہے. پھر داروغہ مشکور جب یہ سنتا ہے کہ یہ بچے کون ہیں, وہ کہتے ہیں تم کون ہو, کہ ہم تو رسول کی اطرت ہے. ایک مومن ہے تو مومن کیسے برداشت کرے گا کہ خدا, کیا اللہ کے رسول کے حضور میں شرمندہ ہو, آخر منہ دکھانا جائے کہ خدا اس کے رسول کو, وہ بھی آزاد کر دیتا بچوں کو, مگر بچے چھوٹے ہیں, چونکہ پہنچ نہیں سکتے راہ پر کاروان تک. ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پانی کے سائے میں ہے, قریب ہے, اور کوئی کنیز جو ہے وہ آئی ہے پانی لینے کے لیے, اس کی نظر پانی میں پڑتی ہے تو دیکھیے دو پھول سے بچے نظر آ رہے ہیں چھپے ہوئے, وہ انہیں ساتھ لے جاتی ہے مالکن کے پاس. ارے یہ کیا غریب الوطنی ہے اصل میں, کہ ایک وہ وقت تھا کہ خود مسلم کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے, کسی کا دروازہ کھلانا تھا, سب نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا تھا, ایک دروازے پہ تھک کے بیٹھ گئے تھے. تو اس نے صاحب خانہ دروازہ کھول کے کہا, اس پورا شوب زمانے میں تم یہاں کیوں ہو جبکہ حشر اپنے گھر میں ہے, کہ جس کا گھر ہوتا تو وہ جاتا. آج یہی مسلم کے بچے ہیں عزیزو, یہی کوفہ ہے. لے جانے جب لے گئی تو اس نے تو بہت محبت سے رکھا, مگر اس کا شوہر تو بچوں کو تلاش کر رہا تھا انعام کے لالچ میں, کہ ابن زیاد سے مجھے انعام لینا ہے, یہ بچے زندان میں موجود نہیں ہیں. عزیزو بچوں نے خواب دیکھا, جب بیدار ہوئے بھائی نے پوچھا ابراہیم نے محمد سے کہ بھائی تم نے کیا دیکھا؟ محمد کہتے ہیں یہ لگتا ہے یہ ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. کہیے آپ نے کیوں کہا؟ کہ میں نے دیکھا کہ نانا تشریف فرمائے, رسول خدا تشریف فرمائے, جناب زہرا صالحہ تشریف فرمائے, امام علی ہیں وہ بھی موجود ہیں, میرے بابا بھی ہیں. پیغمبر نے پوچھا مسلم تم اپنے بچوں کے دشمنوں میں کہاں چھوڑا ہے؟ تو بابا نے کہا ہمارے بچے پہنچنے والے ہیں, اب مجھے یقین ہے کہ ہماری شہادت کا وقت قریب ہے. بچوں کی گریہ کی آوازیں ہیں, ادھر وہ دشمن خدا بچوں کو پا لیتا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا یہ میرے ہی گھر میں ہیں. عزیز و بچوں کو لے جاتا ہے گھسیٹتا ہوا, اس کی بیوی فریاد کے جو بھی نسبت رکھ پہچانتی ہے خدا رسول کی, وہ جانتی ہے کتنا بڑا گناہ ہے عظیم ہے یہ, لہذا وہ اس کو لے جا کے حوالے کر دیتا ہے غلام کے اپنے کہ ان بچوں کو سرقلم کر دے, مجھے انعام چاہیے. لہذا ایک روایت کہتی ہے جب وہ لے جا کے غلام قتل کرنا چاہتا ہے بچہ آواز دیتے دو رکعت نماز. یہ بندگی اس گھرانے کا دستور ہے عزیزو. آخری ملاقات ہے پروردگار, مسلم بھی گرنے سے پہلے کہہ رہے تھے بس دو رکعت نماز ضرور پڑھ لوں پھر سر قلم ہو جائے. ایک مرتبہ نگاہ کی غلام کی طرف, حبش کا رہنے والا ہے, کہ تیری شکل کتنی بلال سے ملتی ہے. کہ بلال سے؟ تم نے بلال کو کیوں یاد کیا اس وقت؟ تم کون ہو؟ دائے کہ ہم رسول کی طرح ہیں, مسلم کے یتیم ہیں, مسلم کے بیٹے ہیں. آج اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھ سے یہ کام ہرگز نہیں ہوگا. اس نے اپنے آقا سے انکار کر دیا, اس کے بیٹے نے بھی انکار کر دیا, یہاں تک کہ شقی نے خود ارادہ کیا, چاہتا ہے کہ بڑے کو قتل کرے, چھوٹا گردن کو رکھ دیتا ہے, چھوٹے شاید بڑا سر بڑھا دیتا ہے. عزیز بلاخر اس نے بڑے کو قتل کیا, اس کے بعد چھوٹا قتل ہوا. میرے جملے توجہ کے بچے اتنے معصوم تھے کہ جب وہ یہ سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو خود ابن زیاد شقی کھڑا ہو گیا کہ یہ سر کاٹ کے کیوں لایا؟ تو زندہ ہی کیوں نہیں لیا؟ میں تجھے ویسے ہی نام دے دیتا. میں کہا جب ایسا شکیل بچوں کی معصومیت پہ تڑپ جائے اس ماں کا کیا حال ہوگا کہ جس کے یہ یتیم تھے. ماتم